بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كن سلفيا على الجادة للشيخ العلامة عبد السلام السحيمي حفظه الله. جيس عظيم وربيار رسالك الشرح كدرس جاريه. پچھلے درس میں ہم نے اہل بدعت کے منہج کے متعلق چند باتیں کی تھیں، اور یہ شیخ صاحب حفظ اللہ کے حسن تصنیف میں سے ہے کہ پہلے اہل سنت کا منہج بیان کیا اور پھر اہل بدعت کا منہج بھی ساتھ بیان کیا، کیونکہ ضد سے چیز کی مزید وضاحت ہوتی ہے. اور ایک واجب بھی تھا پچھلے درس میں. کیا واجب تھا؟ ہوم ورک کیا تھا؟ اہل سنت اور بدعت کے منہج میں کیا فرق ہے؟ آپ نے دونوں کو آمنے سامنے رکھ کے دیکھنا ہے. اہل سنت کا منہج یہ ہے، بدعت کا منہج یہ ہے، تاکہ ان دونوں میں جو فرق ہے وہ نمایاں ہو جائے سب کے لیے، کوئی چیز کسی پر مخفی نہ رہے، تاکہ کسی کے پاس کوئی حجت نہ ہو کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ بدعت کا منہج ہوتا کیا ہے، ہم اسے حق سمجھتے رہے ہیں. وماذا بعد الحق الا الضلال، یا حق ہے یا باطل ہے، گمراہی ہے. اگر حق کو سمجھ لیا ہے، صحیح منہج سمجھ لیا ہے، اور غلط منہج بھی سمجھ لیا ہے، اب کوئی عذر یا بہانہ باقی نہیں رہتا سوائے خواہشات نفسانی کے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر باطل منہج سے ہمیں دور فرمائے، اور ہمیں اپنے علماء کے ساتھ مضبوطی سے رہنے کی اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، طریق الخلاص والنجاة هو بالاتباع وترك الابتداع. چھٹکارے اور نجات کا راستہ اتباع اور بدعت سے دوری ہی ہے. طریق الخلاص، طریق راستہ، خلاص چھٹکارا، نجات نجات، وہ بالاتباع اتباع ہی سے ہے، وہ ترک الابتداع اور بدعت سے دوری اختیار کرنا یا بدعت کو ترک کرنے سے ہے. سبحان اللہ، حق منہج سمجھ لیا، باطل منہج بھی سمجھ لیا، اب اس باطل منہج سے نجات ممکن ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا ممکن ہے کہ نہیں؟ اب نجات کا طریقہ کیا ہے؟ تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے جو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ منہج حق یہ ہے، منہج باطل یہ ہے، لیکن منہج باطل سے ہم بچے تو بچے کیسے؟ ورنہ جب آپ سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ علامات ہیں یا یہ منہج ہے اہل بدعت کا، اور اس سے پہلے آپ منہج سلف جان لیے ہیں اور سمجھ لیا اچھے طریقے سے، سمجھدار لوگوں کے لیے اور جو حق کے متلاشی ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ کیونکہ جب ان نظریات کو یا ان نظریات پر جب عمل کرنا چاہتے ہیں تب ایک مشکل پیش آتی ہے. اب بولنے اور سننے کی حد تک تو ٹھیک ہے، جب عمل کرتے ہیں تب مسئلہ ہوتا ہے. تو ان غلط راستوں سے، اس باطل منہج سے ہم کیسے دوری اختیار کر سکتے ہیں؟ تو شیخ صاحب نے چند اہم باتیں سے بیان کی، بڑی موٹی موٹی باتیں. میں سمجھتا ہوں اگر آج ہمارے ساتھ یعنی کوئی بچے بھی اگر صرف کان کھول کے سننا ہے، یعنی غور سے سننا ہے، توجہ کے ساتھ سننا ہے، تو انشاءاللہ بالکل آسان باتیں ہونے والی ہیں انشاءاللہ. جیسا فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام فی کتاب العبودیت, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی معروف تصنیف العبودیہ میں فرماتے ہیں وجماع الدین اصلان, دین کی مکمل سارے سارے دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے, دین کا مجموعہ دو چیزوں پر ہے. سارے کے سارے دن آپ سمیٹنا چاہتے ہیں مختصراً, یہ دو بنیادیں آپ کو نظر آتی ہیں. اصلاً الا نعبد الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہ کریں, یہ پہلا ہے. ولا نعبده الا بما شرع, اور اللہ کی عبادت نہ کریں الا یہ کہ جس اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا ہے. جو دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جو شریعت نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہم نے اس شریعت پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. یعنی عبادت اگر آپ صرف اللہ کی کرتے ہیں اسے توحید کہتے ہیں, یہ آدھے مسئلے کا حل ہے. میں کیوں کہ آدھے مسئلے کا حل, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں موحدین ہو چکے اب کافی ہمارے لیے, اور اکثر لوگ آپ سنتے ہوں گے جتنے بھی اہل بدعت و ضلالہ آج جو فساد برپا کر رہے ہیں دنیا میں, جب ان کے خلاف بات کی جاتی ہے یار موحدین تو ہے نا, موحد تو ہے, توحید کا سبق بھی دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ آدھے دین پر عمل ہے, ابھی آدھا دین باقی ہے. آدھا دین کیا باقی ہے؟ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اپنی مرضی سے نہیں. کس کی مرضی سے؟ جس کا یہ دین ہے. دین کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد جو وحی ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, اور قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی بنیاد ہے, اور یہ دو اصل ہیں. اصلاً جیسا فرماتے ہیں لا نعبده بالبدع, ہم بدعت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے. بدعت ہے کیا؟ کوئی دنیاوی مسئلہ ہے بدعت, یا کوئی دینی مسئلہ ہے؟ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ الاحداث فی الدین من غیر دلیل, یہ بدعت ہے. دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے, کس نے کہا ہے؟ یہ تعریف کہاں سے لے کے آئے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیا فرمان ہے؟ صحیح بخاری کی روایت میں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, واضح ہے کہ نہیں؟ من احدث, جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہے, فی امرنا هذا دین میں, دین سے تعلق ہے, امرنا هذا ليس فی کل امر, فی امرنا هذا متعین ہو گیا کہ نہیں؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اس میں اشارہ تخصیص کے لیے ہوتا ہے, خاص طور پر اس امر کے لیے. کون سا امر ہے؟ دین کا امر ہے. مالی سمن ہوں, جو اس میں سے نہیں ہے, جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, نتیجہ کیا ہے؟ فہو رد, مردود ہے, وہ کبھی دین بن نہیں سکتا. وہ جو مردود ہے وہ بدعت ہے, گمراہی ہے, ضلالت ہے. جیسا فرمایا لا نعبده بالبدع, بدعت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے, کیونکہ بدعت کا تعلق دین سے ہے, اور لوگ اسے عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا اور قرب کا راستہ اور ذریعہ سمجھ بیٹھتے ہیں, اور دین میں نئی چیز ایجاد کر دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کی عبادت کی ہے. شخص فرماتے ہیں کما قال تعالی, اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا, سورۃ الکہف آیت نمبر 110. اس آیت کے اوپر لکھ لیں حفظ, یہ آیت حفظ یاد کر لیں, اور غالباً اکثر ساتھوں کی یاد بھی ہوگی. سورۃ الکہف ہر جمعے میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, اور سب سے آخری آیت یہ ہے, یہ آخری آیت کا حصہ ہے, پوری آیت بھی نہیں ہے. اور میں گزارش کرتا ہوں کہ مکمل آیت آپ نے حفظ کرنی ہے. مکمل آیت کیا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. آگے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. بارک اللہ فیک. شاہد اس آخری جملے میں ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد امر اللہ سبحانہ وتعالی فی ہذہ الآیہ, اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں حکم دیا ہے. کیا حکم ہے؟ ان یکون العمل صالحا, کہ عمل صالح ہونا چاہیے, ای عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ موافقا للسنة, سنت کے مطابق ہو, اسے عمل صالح کہتے ہیں. ثم امر ان يخلصه صاحبه لله, پھر یہ حکم دیا کہ اللہ تعالی اس امر کو, اس عبادت کو خالصة اللہ تعالی کے لیے بجا لائے. عمل صالح کی دو شرطیں ہیں, نمبر ایک الاخلاص للہ, نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت کریمہ میں اتباع کو پہلے بیان کیا ہے, اس کے مطلب نہیں ہے کہ توحید سے پہلے اتباع سنت ہے, نہیں. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن تاکہ یہ جو لوگ صرف توحید کا نعرہ لگاتے ہیں اور توحید کی بات کرتے رہتے ہیں, سنت کو پس سے پش ڈال دیتے ہیں, بدعت خود بدعت بھی ایجاد کرتے ہیں, بدعت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہے, دوستی بھی ہوتی ہے, یہ ان کے لیے بہت منہ توڑ جواب ہے ان کے لیے کہ توحید کی بات تو کرتے ہو, اخلاص کی بات کرتے ہو, تمہاری اتباع کہاں ہے؟ عمل صالح اس وقت ممکن نہیں ہے جب تک کہ اتباع سنت نہ ہو. تو آدھا سچ سچ نہیں ہوتا اور آدھا حق حق نہیں ہوتا, کیا خیال ہے؟ ممکن ہے کیا ایک شخص آدھی بات سچی کرتا ہے اور آدھی جھوٹی کرتا ہے؟ کیا اسے کہیں گے نتیجہ کیا ہوگا, سچ یا جھوٹ؟ جھوٹ. تو سچ کا کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے اگر حق کی بات کرنی ہے, سچ سچی بات کرنی ہے, تو سچی بات کے اور حق کے اصول ہیں, ان اصول کے مطابق بات کریں. اور اصول کیا ہے؟ الاخلاص للہ تعالی والاتباع لسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص ہے اور اتباع ہے, یہ چیز ہے. اچھا یہ کس نے کہا ہے؟ تو شیخ صاحب فرما رہے ہیں, شیخ صالح حفظہ اللہ فرما رہے ہیں, کہتے ہیں قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره. اب حوالہ دیکھیں ذرا, ہمارے علماء جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہم سلف صالح کی اتباع کرنے والے ہیں اور ان علماء کی اتباع کرتے ہیں جو سلف کی اتباع کرنے والے ہیں, تو پھر وہ ثبوت بھی پیش کرتے ہیں تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے تو شیخ صاحب کا اپنی باتیں ہیں. وقال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره, اس آیت کریمہ کے تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہذان رکن العمل المتقبل, یہ دو رکن ہے عمل متقبل کی, جو عمل اللہ تعالی قابل قبول ہے اس کی یہ دو ستون ہیں. لابد ان يكون خالصا لله صوابا على شريعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, لازمی ہے کہ خالصا لله اخلاص ہے توحید اللہ تعالی کے لیے خالصا لله. دوسرا کیا ہے؟ صوابا على شريعه رسول الله صلى الله عليه وسلم, عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے, عبادت صرف اللہ کے لیے کی ہے, طریقہ غلط ہے, طریقہ اپنی مرضی کا ہے, چلے گا کام نہیں, طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کا ہونا چاہیے. یہ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 106 میں شیخ صاحب نے بیان کیا. اچھا تو ابن کثیر یہ کہاں سلف میں سے ہے؟ ابن کثیر تو بعد میں آنے والا ہے نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وقد روی مثل هذا عن القاضی عیاض رحمہ اللہ وغیرہ, قاضی عیاض صرف سلف ہیں, کہتے ہیں وغیرہ, اوروں نے بھی بہت ساروں نے اس آیت کریمہ کی تعلق سے جب بات کی ہے تفسیر میں, تو یہ دو اصول نکالے ہیں اس آیت کریمہ سے, الاخلاص للہ تعالی والاتباع لسنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاص ہے تو شرک نہیں ہے, اتباع ہے تو ابتداع نہیں ہے. بارک اللہ فیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ومما تقدم, اور جو کچھ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں, یتبین, یہ چیز واضح آیا ہوتی ہے, انہ لابد لصحة ای عمل نريد ان نتقرب به الى اللہ من شرطین, من شرطین اساسیین, لازمی ہے کہ کسی عمل کے صحیح ہونے کے لیے جس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دو بنیادی شرطوں کا ہونا لازمی ہے اور ضروری ہے. دو بنیادی شرطیں ہیں. وَلَابُدَّ مِنْ وُجُودِهِمَا مُجْتَمِعَيْنِ، اور یہ بھی لازمی ہے کہ دونوں کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. کیا فرق ہے دونوں جملوں میں؟ بعض دو شرطوں کی بات تو کرتے ہیں، اخلاص اور اتباع، بار بار ہر درس میں آپ سنتے ہوں گے، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو بالکل واضح فرق نظر آتا ہے، قول اور فعل میں تضاد نظر آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ توحید کی بات کرتے تو سنت نظر نہیں آتی، اتباع. دونوں کو جدا کیا کہ نہیں کیا؟ اخلاص کی بات تو کرتے ہیں لیکن اتباع سنت میں خود عملاً بدعت کر رہے ہوتے ہیں یا سنت کے خلاف کوئی عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا بد، یہ بھی لازمی ہے. ایک تو لازمی کیا ہے؟ دو چیز لازمی ہے کہ دونوں کو ہونا لازمی ہے. پہلی بات یہ ہے، یعنی دونوں کو جانیں گے تو پھر عمل کریں گے نا، تو جاننا لازمی ہے اور پھر دونوں کا ہونا بھی لازمی ہے. اور پھر کیسے ہونا ہے؟ ایک ساتھ ہونا ہے. یعنی کہ آج توحید کی بات کرنی ہے، کل پھر اتباع سنت کی بات کرنی ہے. نہیں، توحید کی بات کریں کریں، لیکن آپ کا طریقہ اور آپ کا عمل بھی اتباع سنت کے مطابق مخالف نہ ہو. ورنہ اس توحید کی بات کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ کہ بات تو توحید کی کرنی ہے اور منہج اختیار کیا ہے اہل بدعت کا، یا تکفیریوں کا منہج. آج کل یہ جو تکفیری ہیں، ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں یار فلان تو یار یہ جو عالم ہے تو بڑی توحید کی باتیں کرتا ہے، کیا توحید کافی ہے؟ یہی تو غلط فہمی ہوئی ہے نا. ہم نے کب کہا کہ اس کو توحید نہیں آتی، توحید کے ذکر نہیں کرتا، توحید کی وہ بات نہیں کرتا؟ ہر بندہ توحید کی بات کرنے والا حق پر ہوتا ہے کیا؟ تو پھر یہ ٹھیک ہے، اس نے بنیاد کو سمجھ لیا ہے جو اصل بنیاد ہے. اب اس بنیاد پر دوسری بنیاد بھی تو ہے نا، اور بنیادیں بھی تو ہیں نا. لا الہ الا اللہ اس وقت تک مکمل جب تک کہ محمد رسول اللہ ساتھ نہ ہو. تو آدھے کلمے پر تو عمل تو کر لیا ہے، اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں مجتمعین، دونوں کا ہونا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے. ولا ينفك احدهما عن الاخر، دونوں الگ الگ یا جدا نہیں ہو سکتے. وہما، یہ دونوں کیا ہیں؟ نمبر ایک اخلاص العبادۃ للہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کے لیے خالصا عبادت ایک اللہ کے لیے کرنی ہے. نمبر دو وتجرید المتابعۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے دیکھیں الفاظوں پہ غور کریں ذرا. وتجرید المتابعۃ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجرید عام لفظوں میں، عام تجرید کسے کہتے ہیں؟ جرد فلان، تجرید نہیں معلوم، تجرید بے پردہ کرنا، برہنہ کرنا. تجرید الملابس، کپڑے اتار لینا، تجرید یعنی جسم کے سوا کوئی اور چیز باقی جسم پر نہ رہے، تجرید ہے جسم کا تجرید. بس سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ عربی زبان میں جب 100% مکمل طور پر کسی کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ لفظ بھی بیان کیا جاتا ہے تجرید، کہ جسم پر جیسے کوئی اور چیز جسم کے بغیر کچھ بھی نہ ہو، جسم مجرد ہے، اتباع بھی مجرد ہونی چاہیے. سبحان اللہ. وتجرید الاتباع وتجرید المتابعۃ لرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مکمل طور پہ 100% اتباع کرنا ہے. اخلاص 100% ہوتی ہے نا، سمجھیں ذرا مسئلے کو. اخلاص میں اگر ملاوٹ ہو جائے، اخلاص باقی رہتا ہے، توحید باقی رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا. تو اتباع کیسے باقی ممکن ہے؟ اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کرنی ہے اور اپنے امام کے قول کو بھی بیچ میں لے کے آنا ہے کہیں پہ، یا اپنے عقل کو تھوڑا سا بیچ میں لے کے آنا ہے. چلو دو چار حدیث خواب کی بنیاد پر بھی مان لیتے ہیں، یا کشف ذوق وجہ میں بھی کوئی چیز ٹانگ اڑا دیتے ہیں. نہیں نہیں، یہ تجرید نہیں ہے. متابعہ سے کیا مراد ہے؟ مکمل جیسے کہ توحید خالص اللہ کے لیے، متابع خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تجرید المتابع مکمل طور پہ. یعنی کہ بعض مسائل میں تو سنت ہے، بعض میں سنت نہیں ہے، بعض میں عقل ہے. نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا. ہر مسئلے میں، چاہے اصولی ہو یا فروعی ہو، چاہے عقیدہ ہو، عبادات ہو، معاملات ہو، یا سیاست ہو، یا اخلاق ہو، جب آج اتباع کی آتی تو پھر اتباع ہی ہوتی ہے، ابتداء کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ ہر وہ راستہ جو اتباع کے مخالف ہو ابتداء کا راستہ ہے. اور ملاوٹ میں جیسے میں ابھی بھی عرض کر چکا ہوں کہ سچ کے ساتھ جھوٹ تھوڑا سا مکس ہو جائے تو سچ باقی رہتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اگر 80% سچ ہے 20% جھوٹ ہے, سچ باقی رہے گا میرے بھائی؟ تھوڑی سی گنجائش بھی نہیں ہے, کیونکہ سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. کسی اور کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے منہج سے سنت سے ٹکرائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا قول یا فعل یا راستے منہج کبھی ہو نہیں سکتا, یہ سنت ہو نہیں سکتی, کیونکہ سنت بالکل واضح ہے اور حیا ہے سب کے لیے. جو سنت ہے وہ سنت, جو بدعت ہے وہ بدعت ہے, دونوں مکس کیسے ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ہر وہ راستے جو سنت کے مخالف ہے وہ سنت ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے. یہ شخص صاحب بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ توحید کی بات بھی کرتے ہیں, نماز میں بھی سنتوں کی آپ بالکل 100% دیکھیں گے, رفع دین بھی کرتے ہیں, ٹھیک نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن تکفیر بھی کرتے ہیں, تفجیر بھی کرتے ہیں, حکمرانوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں, اور جو باطل مناہج ہیں قطبیت اور اخوانیت میں آپ واضح عیا نظر آتی ہے. تو یہاں تجدید المتابعہ ہے. اگر تجدید المتابعہ ہوتا, صوفیزم اتباع ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پھر اس معاملے میں حکمران کے معاملے میں یا تکفیر میں یہاں پہ غلطی کیوں ہوئی ہے؟ اور یہ عام غلطیاں نہیں ہیں. آج امت دیکھیں کس چوراہے پہ کھڑی ہے. آپ نے دیکھا جو کچھ پیار میں اسکول میں ہوئے کیا ہوا ہے؟ یعنی بازار کوئی کسی زمانے میں بازار محفوظ نہیں تھے تو لوگ ڈرتے تھے. پھر خاص جو جگہ ہیں, خاص گھر چوراہے, وہ محفوظ نہیں تھے. پھر مساجد, اللہ تعالیٰ گھر بھی محفوظ نہ رہے, ایک وقت ایسے کہ مساجد میں بھی دھماکے. اب اسکولوں بچوں کو, اب اسکولوں میں بھی دھماکے اور فائرنگ. اور جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ منہج جو ہے یہ خوارج کا منہج ہے, یہ تکفیروں کا منہج ہے, یہ باطل منہج ہے, اور جو بھی اس میں ملوث ہے وہ بدعتی ہے, کہتے کیسے بدعتی ہے؟ یہ تو موحدین ہیں بیچارے, ان میں موحدین بھی ہیں, اور القاعدہ والے جو ہیں بن لادن گروپ جو سارے جو ہیں یہ تو موحدین تو ہیں نا بیچارے, ان کو کیوں آپ کہتے ہیں بدعتی ہیں؟ سبحان اللہ, یہ کون سی توحید ہے جو آپ سے ان معصوم بچوں کی جان لیتی ہے اور قتل کرواتی ہے؟ یہ توحید ہوتی ہے. تو اس لیے تجرید المتابعہ لازم ہے کہ 100% اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں چند دلائل. قال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فعبد اللہ مخلصا له الدین, سورۃ الزمر آیت نمبر 2. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. فعبد اللہ, کیسے؟ مخلصا له الدین, پورے کے پورے دین کو اخلاص کے ساتھ. بنیاد ہے, توحید ہے اور اخلاص کا خاص ذکر ہے. وقال تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, اور جو کچھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے, آخرت کی فکر رکھو اور آخرت کی طلب کرتے رہو. ولا تنس نصیبك من الدنيا, اور دنیا میں جو کچھ نصیب آپ کو دیا گیا ہے اسے بھی مت بھولیں. واحسن كما احسن الله اليك, اور احسان کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 77. وقال صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث القدسی, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الذي يرويه عن ربه, جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں, انا اغن الشرکاء عن الشرک, میں شرک کرنے والوں کے شریکوں سے بے پرواہ ہوں. اللہ تعالیٰ غنی ہے. اغن الشرکاء عن الشرک, فمن عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ و شرکہ, بس جس نے بھی کوئی بھی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, میں نے اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیا, شرک کے حوالے کر دیا. ترکتو ہوا شرکو, سبحان اللہ, جسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دے بے یار و مددگار, وہ کبھی فلاح پا سکتا ہے؟ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسی چیز کے حوالے کر دے جس کو اس نے شریک ٹھہرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ کبھی مضبوط ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے باسوا جو مخلوقات ہیں ساری مسکین ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو شرک کرتا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے جو خود محتاج ہے. نہیں، سبحان اللہ. اور یہ واضح جواب ہے اور رد ہے ان لوگوں کے لیے جو آئے دن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہتے ہیں اولیاء اور صالحین کی محبت کی اوڑ میں. غوث مدد فرما، علی مدد، حسین مدد، جب کہا جاتا ہے یہ تم کیوں براہ راست مانگ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو پکارو کہ یہ بھی تو اللہ کے اولیاء ہیں، یہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، یہ کوئی غیر تو نہیں ہے. کیا مطلب غیر نہیں ہے؟ یا اللہ ہے یا غیر ہے، یا یہ بھی اللہ ہے؟ کیونکہ ایک بد عقیدگی جو بچپن سے، یہ جب سے بعض لوگوں کی آنکھیں کھلی ہیں، یہ بد عقیدگی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور پھر جو غالی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہی توحید کی انتہا ہے. توحید، کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے، کہتے ہیں اہل تصوف کے، سن لیں تعریف، چاہے بریلوی یا دیوبندی، یہی کہتے ہیں. مبتدی کے لیے لا معبود الا اللہ، معنی کلمہ توحید کا مبتدی کے لیے لا معبود الا اللہ، متوسط کے لیے لا مقصود الا اللہ، اور منتہی کے لیے لا موجود الا اللہ. ان کی کتابیں ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کے کلام ہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں. کہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ دعا اور پکار عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو، ورنہ جو عبادت میں اخلاص سے کام نہیں لیتا، توحید سے کام نہیں لیتا، اور شرک فی العبادہ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، ترکت ہو وہ شرک، میں نے اسے چھوڑ دیا، اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیا ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں فالاخلاص لا یأتی مع الشرک، اخلاص کبھی بھی شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، او الریاء، اور نہ ہی ریاکاری کے ساتھ، او ارادت الانسان بعمله الدنیا، اور نہ ہی دنیا کے لیے عمل کرنا. کوئی شخص دنیا کے لیے عمل کرنا چاہتا ہے، دنیا داروں کے لیے کوئی اچھا عمل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو اس عمل کا اجر نہیں ملے گا، یہ بھی ریاکاری کا حصہ ہے. ولا بد ان يكون العامل قد قصد بعمله وجه الله تعالى وحده، اور یہ بھی لازمی ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل سے جو اس کا مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی ہے، صرف اللہ تعالیٰ وحدہ جل شانہ کے لیے یہ عمل بجا لائے. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشرط الأول، یہ پہلے شرط کے لیے یہ باتیں جو ہے یعنی اخلاص کے تعلق سے ہیں. واما الشرط الثاني، دوسرے شرط کے تعلق سے، فمعناه، دوسرے شرط کا معنی ہے، ان يكون العمل الذي نتقرب به الى الله موافقا لما شرعه الله في كتابه او سنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم. سبحان الله. کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں اخلاص تو ہم نے جان لیا، صرف اللہ تعالی کے لیے اخلاص. اور دوسری شرط کا معنی، اتباع کا معنی یہ ہے کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لازمی ہے کہ یہ عمل موافق ہو کس چیز کے، لما شرعہ اللہ فی کتابہ، جسے اللہ نے مشروع فرمایا اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی او سنہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سننہ، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں اسے بیان فرمایا، یہ دین کی بنیاد ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم لوگوں کے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کس کا دین ہے؟ دینکم، یہ ہمارا دین ہے. اگر واقعی اس کو تم اپنا دین سمجھتے ہو تو یہ اچھی طرح جان لو کہ یہ کامل ہو چکا ہے. واتممت علیکم نعمتی، اپنی ساری نعمتیں میں نے تمام کر دی، یعنی تمہارے اوپر اے مسلمانوں، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، اچھی طرح سن لو، میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی. بہت ساری نعمتیں تھیں، لیکن اب دین کی تکمیل کی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اس لیے تمام. کیا مطلب؟ ابھی اور کوئی نعمتیں نہیں آ رہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک ہم زندہ، نعمتیں نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ مرنے کے بعد بھی نعمتیں ہیں کہ غسل دیا جاتا ہے، کفن دیا جاتے ہیں، پھر نماز جنازہ ہوتی ہے، اور پھر دفن کیا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے. یہ نعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کبھی دیکھے جانور جب مرتے ہیں اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ بدبو ہوتی ہے، کیڑے پڑ جاتے ہیں، سامنے پڑا ہوتا ہے. انعام دیکھے اللہ تعالیٰ کا. ثم اماتہ فاقبرہ، سبحان اللہ. لیکن یہ فرمان کہ اتممت علیکم نعمتی، یعنی آپ کو دنیا جہاں کی جو بھی نعمتیں حاصل ہیں، دین کی تکمیل کی نعمت سے بڑھ کر ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. اتممت علیکم نعمتی اور ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل بھی ہے اور اس دین میں اللہ تعالیٰ راضی بھی ہے، یعنی اس کے سوا کسی دین پر راضی اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہی سچا دین ہے، اور یہی دین تھا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور خاتم النبیین و سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان الدین عند اللہ الاسلام، کوئی اور دین ہے ہی نہیں. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن منه، سوال نہیں پیدا ہوتا، ہرگز نہیں اس سے یہ دین قبول کیا جائے گا، کیونکہ دین اللہ تعالیٰ کے ہاں دین اسلام ہے صرف، اور اسی پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، شیخ فرماتے ہیں فقد اکمل اللہ لنا الدین، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو کامل کر دیا. قبل ان ينتقل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الى الرفیق الاعلی، دین کی تکمیل کب ہوئی؟ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے. یہ جملہ جو آخری ہے، انتقل قبل ان ينتقل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الى الرفیق الاعلی، یہ اس حدیث سے لیا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللهم الرفیق الاعلی، اللهم الرفیق الاعلی. آخری الفاظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، رفیق الاعلی کون ہے؟ رفیق الاعلی بلند دوست، اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالی. فلیس ہوا بحاجۃ الی من یزید وینقص فیہ، اور اس دین کی کوئی حاجت نہیں کہ کوئی اس میں سے کوئی زیادتی کرے یا کوئی کمی کرے، کیونکہ دین مکمل ہے. وقد جاءت نصوص کثیرۃ تأمر بالاتباع، اور بہت ساری نصوص، نص کسے کہتے ہیں؟ نصوص جمع ہے نص کی، اور نص کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کثیرۃ بہت زیادہ، کس چیز کے تعلق سے؟ تأمر بالاتباع، جس میں حکم ہے اتباع کرنے کا. وتحذر من الابتداع، اور ان نصوص میں تحذیر بھی ہے، آگاہی بھی ہے ابتداع کی، بدعت کی. والاحداث فی الدین، اور دین میں نئی چیز ایجاد کرنے کی. چند دلائل پہ ذرا غور کریں. جیسا فرماتے ہیں قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، سورة الأحزاب آيات نمبر 21. هذا الفرمان لقد كان لكم في رسول الله، بشك تحقيق تمہارے لیے، لكم انتم، ہمارے لیے ہے، في رسول الله، اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے. بہترین نمونہ کسے کہتے ہیں؟ جو قابل اتباع ہو، جس کی اتباع کی جاتی ہے، جو آئیڈیل ہوتا ہے. جو آئیڈیل ہوتے ہیں ان کی اتباع صرف ہاتھوں پاؤں یا آنکھوں سے ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے؟ دل سے ہوتی ہے نا. کوئی کسی کا آئیڈیل تب ہوتی ہے اسے دلی محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ اور جب تک دلی محبت نہ ہو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق ہے، بنیادی حقوق میں سے ہے. اس وقت تک کسی کا ایمان نہیں ہو سکتا صحیح جب تک آپ سے محبت نہ کرے. شرط الصحہ ہے، کمال نہیں ہے. جو آپ سے محبت نہیں کرتا، بغض کرتا، مسلمان ہو سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اسوہ حسنہ اس وقت ممکن ہے جب دل میں محبت ہو. سبحان اللہ. کس کے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ؟ ہم کن چیزوں پر ذرا مضبوطی حاصل کریں تاکہ ہمارے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100% بہترین نمونہ ہو. اگر اس میں کمی ہوگی تو پھر بہترین نمونے میں بھی کمی ہوگی. دیکھیں ذرا اندازہ بیان دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, جو امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور آخر یوم آخرت پر. والرجاء بعد الایمان, یعنی فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہاں میں تبدیل ہے. یرجو اللہ والیوم الآخر, اللہ تعالیٰ سے کون امید کرتا ہے؟ جس پر, جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے یا نہیں ہے, اور ایمان کہاں ہے, کم ہے یا زیادہ ہے. یعنی ایمان کی زیادتی کی نشانی کیا ہے؟ جو کہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہو یا پر امید ہوتا ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو ایمان کی مضبوط اس لفظ میں موجود ہے, کیونکہ جو اللہ تعالیٰ پر امید نہیں رکھتے ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے. کیونکہ عبادت میں سے الرجاء بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ الخوف والرجاء اللہ تعالیٰ سے امید دل کی عبادات میں سے ہے. اچھا, یہ کس کے لیے اتباع, کس کے لیے بہترین نمونہ ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. اچھا, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی امید مضبوط رکھیں, آخرت پر بھی ہمارا ایمان مضبوط ہو, امید ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم آخرت میں بھی اپنے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے آسانی فرمائے گا اور محض اپنے رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کرے گا؟ یہ عام بات نہیں ہے. یہ مقام کس کو حاصل ہوگا؟ وذکر اللہ کثیرا. دیکھیں ترتیب, دیکھا ہے آپ نے, بہترین نمونہ یرجو اللہ والیوم الآخر, وذکر اللہ کثیرا. ذکر کثیر سے مراد کیا ہے؟ اپنی مرضی ہے, ہو اللہ ہو زیادہ تر پڑھتے رہو. اتباع سنت کا ہے آیت میں لقد کان لکم فی رسول اللہ بارک اللہ فیک. دیکھیں آیت کی ابتدا انتہا دیکھیں کیسے جڑی ہوئی ہے. جو کہتے کہ ہم ذکر کثیر کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ ہم روزانہ 20,000 مرتبہ پڑھتے ہیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, ہو اللہ ہو. تو بھئی یہ ذکر کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہ اللہ نے فرمایا. کہاں فرمایا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. کہاں آیت میں؟ وذکر اللہ کثیرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرتا ہوں. تو پھر آیت کی ابتدا میں آپ نے کیا ابھی پڑھا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, صرف اخلاق میں, داڑھی رکھنے میں, پگڑی رکھنے میں, چلنے کے انداز میں, اٹھنے کے انداز میں, بیٹھنے کے انداز میں, لیٹنے کے انداز میں, یا ذکر کرنے میں بھی, کیا خیال ہے؟ من باب اولا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ذکر عبادت ہے. آپ معاملات میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین نمونہ سمجھتے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے توحید کی اتباع سنت وہاں پہ پیچھے کیوں رہتے ہو؟ اگر اس ذکر میں خیر ہوتا, واللہ قسم کھا رہا ہوں, اگر اس ذکر میں خیر ہوتا اللہ کی قسم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کبھی چھپا کے نہ جاتے. دونوں میں سے ایک ہے, یا جانتے نہیں تھے یا چھپا کر گئے, اور دونوں کفریہ باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتان ہے, جہالت کا کفر ہے اور چھپانے کا بھی کفر ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز چھپا کر امت سے نہیں گئے. تو اللہ اللہ کہنے والے یا کوئی بھی بدعت ایجاد کرنے والے, ابھی جشن میلاد النبی کہ آپ نے دیکھا ہوگا تیاریاں شروع ہو گئی, ربیع الاول شروع ہو گیا اور ہر طرف یہ سرخ سبز جھنڈیاں اور لائٹیں, سبز لائٹیں آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے. جو جشن نہیں مناتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا یہی علامت کافی ہے کہ جو جشن نہیں مناتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت نہیں کرنے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. عجب بات ہے واللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ پیارے آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ سید عائشہ عورتوں میں سے, اور مردوں میں سے ابوہا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کبھی نے جشن منایا؟ کسی صحابی نے منایا، کسی تابعی نے منایا؟ اتباع تابعین میں سے، محدثین میں سے، چاروں فقہا میں سے. سبحان اللہ، بہترین تین زمانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ، پھر اس کے بعد میں آنے والا زمانہ. یہ کون سی خیریت ہے اور کیسی خیریت ان زمانوں میں جو اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں؟ اب دونوں سے ایک تو حق ہے. یا تو تمہاری بات ٹھیک ہے کہ جو جشن نہیں مناتا وہ گستاخ ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے کہ یہ تین زمانے بہترین زمانے تھے. اور جب یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس قرنی، تو کس اعتبار سے خیریت ہے؟ صرف علم کے اعتبار سے یا عمل بھی شامل ہے؟ تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، توحید بھی ہے، اتباع سنت بھی ہے، سب شامل ہے کہ نہیں؟ ورنہ ادھوری خیر ہوتی ہے کیا؟ تو ہر اعتبار سے خیر ہے کہ نہیں؟ تو پھر یہ بعد میں آنے والے کس خیر کی بات کر رہے ہیں؟ اور اللہ کی قسم آپ علیہ وسلم کا فرمان میں ہی حق ہے اور وہی ہمارے لیے دین ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جتنی بھی باقی فتاوی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مخالف ہیں، جو سلف صالحین کے منہج اور راستے کے مخالف ہیں، سارے کے سارے بدعات اور خرافات ہیں، چاہے کرنے والا کوئی بھی ہو. قطع نظر کہ کون سا بزرگ ہے، کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا، یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ شریعت کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے یا نہیں ہے، یہ سنت ہے یا یہ بدعت ہے. اس لیے یاد رکھیں، گستاخ وہ ہے جو جشن مناتے ہیں، جو جشن نہیں مناتے. جو جشن مناتے ہیں بھائی، کہاں سے گستاخی آئی؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کیا، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، عمل نہیں کیا. کیوں، کیسے عمل نہیں کیا؟ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تو ہم بھی کرتے، بہترین نمونہ وہی نا ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. جو کرتے ہیں ان کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. تو پہلے گستاخی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت، شدید مخالفت، پھر صحابہ کرام کے حق میں گستاخی کہ صحابہ کرام نے کسی نے بھی جشن نہیں منایا، ایک مرتبہ بھی نہیں منایا، سب اتنے مصروف اور مشغول تھے کہ اس خیر سے بیچارے رہ گئے. اور یہ خیر چوتھی صدی میں آ کے ان روافض عبیدی فاطمہ نے ایجاد کیا اور ان کو یہ خیر ملا. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دی اہل بدعت کو جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اور صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس خیر سے محروم کیا. سبحان اللہ، لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں، لوگ سمجھتے کیسے ہیں؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. اور واللہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی جہالت ہے آج امت میں، کہ شیطان نے دیکھے کس طریقے سے اپنی چال چلی اور سنت کو بدعت، بدعت کو سنت بنا دیا. شیطان کی چال ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جیسے کہ لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یہی توحید ہے. جب اتباع سنت میں مضبوطی نہ تھی تو پھر بدعت کا ہونا لازمی تھا کہ نہیں؟ اور جب توحید میں مضبوطی نہ تھی تو شرک کا ہونا لازمی تھا کہ نہیں؟ بس یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. ایسا فرماتے ہیں وقال تعالی، اور دوسری آیت وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، سورۃ الحشر آیت نمبر 7. یہ سب کی سب چیز کی دلائل ہیں دوسری شرط کے، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل یاد کر لیں. یہ سارے یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے. دوسری دلیل کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه، وما جو کچھ بھی آتاکم الرسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں، فخذوه اس سے لے لو، وما نهاکم عنہ اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے کیا کرو، بس فوراً فانتہوا، فوراً رک جاؤ. کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیے کہ لیکن ہو اللہ ہو کہیں پہ ہے؟ نہیں ہے نا. جشن میلاد النبی کہیں پہ ہے؟ محرم کا ماتم، رجب کے کنڈے، اور دیگر یہ جو بدعات اور خرافات ہم دیکھ رہے ہیں، جہاد کے نام پر دہشت گردی، مسلمان کا قتل عام ہونا، یہ نئی جماعات اور حزبیات اور جس سامنے جو نظر آ رہی ہیں، کوئی دلیل ہے؟ سبحان اللہ. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اچھا، منع کیا ہے کہ نہیں؟ ہو اللہ بدعت ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا بدعت ہے؟ ترازو ہمارے پاس ہے نا، بدعت کیا ہے؟ الاحداث فی الدین من غیر دلیل، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اچھا، اللہ اللہ کہنا دین سے تعلق ہے، دنیا سے تعلق ہے، دین سے تعلق ہے. فی امرنا هذا ہے کہ نہیں؟ نئی چیز ہے کہ نہیں؟ نہیں کہا بھائی، کس نے کہا نہیں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک مرتبہ بھی یہ ذکر نہیں کیا. عجب بات دیکھیں، ایک مرتبہ بھی نہیں. اچھا، صحابہ کرام نے کس نے کیا؟ تابعین میں سے، محدثین میں سے، چاروں فقہا میں سے، علماء میں سے جو بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، سلف صالحین میں سے کسی نے نہیں کیا. نئی بات ہے کہ نہیں؟ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ تابعین کے، نہ صحابہ کے اقوال میں ہے، اور نہ ہی تابع تابعین تین بہترین زمانوں کے میں سے کسی نے یہ وقع ہے. اچھا، نئی بات ہے، دین سے تعلق ہے، کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. فہوا نتیجہ، فہوا رد. بلکہ وما نهاکم عنہ فانتهوا، واضح ہے کہ نہیں؟ جس سے آپ سے منع فرمایا ہے فہو رد. ایاکم محدثات الامور، واضح آگاہ کرنا ہے کہ نہیں؟ واضح منع کرنا ہے کہ نہیں؟ خبردار تمہیں میں کرتا ہوں کہ دین میں نئی چیز ایجاد مت کرنا. منع کیا کہ نہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فانتہو یا فلا تنتہو؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو جشن کرنے والے وہ کیا کر رہے ہیں؟ انتہو یا فلا تنتہو؟ سبحان اللہ، پھر بھی کہتے ہیں ہم گستاخ ہیں. تیسری آیت، وقال تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 31. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ تعالی سے محبت کرنے والے ہو، اگر واقعی محبت کرتے ہو، کیا علامت اور نشانی کی کہ سچی محبت ہے، دعویٰ نہیں ہے؟ فاتبعونی. سبحان اللہ، ہر دیندار شخص کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، نہیں؟ ہر مسلمان کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ہر مسلمان، شرابی بھی کہتا ہے، سود خور بھی کہتا ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ نہیں؟ بدعتی بھی کہتا ہے، سنی بھی کہتا ہے، موحد بھی کہتا ہے، شرک، سب کہتے کہ نہیں؟ کوئی ایسا شخص ہے مسلمان جو اللہ سے محبت نہ کرتا؟ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اچھا، اب اعلان سن لیں ذرا. قل، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو؟ یہ اعلان ہے پوری امت کے لیے، پوری دنیا کے لیے، سن لیں. ان کنتم تحبون اللہ، شرطیہ ہے، ذرا شرط دیکھ لیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کی. جو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، سن لیں، فاتبعونی یحببکم اللہ، بس میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور جو اتباع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی بھی محبت نہیں کرتا، نہ اس کے عمل کو پسند کرتا اور نہ اس شخص کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ لاکھوں مرتبہ بدعتی اذکار پڑھتا رہے، اور چاہے وہ زندگی کے 40, 50, 60, 70 سال جشن میلاد النبی مناتا رہے. محبت کی نشانی ہے بدعت کی، محبت کی نشانی ہو سکتی ہے؟ یا فتبعون، یا فتبعونی، یا دوسرا ہے فابتدعوا. دو راستے ہیں، ایک اتباع کا ہے، دوسرا ابتداء کا ہے. اتباع میں ابتداء ہو نہیں سکتا، اور ابتداء میں اتباع ہو نہیں سکتا. یہ دونوں کیسے مکس ہو گئے؟ کیا خیال ہے؟ اور یہ مکسچر کب تک چلتا رہے گا؟ یعنی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، جاہل لوگ، بیچارے لوگوں کو، جو دین، جو اللہ سے محبت بھی کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں، جو دین سے محبت بھی کرتے ہیں، جو راہ راست کے متلاشی ہیں، ان کو کہتے ہیں جب جشن نہیں مناؤ گے تو تم آپ سے محبت نہیں کرنے والے, اور اللہ تعالیٰ اس وقت راضی تم سے نہیں رہے گا, اللہ راضی نہیں ہوگا تم سے, تو کیا کرو؟ جشن مناؤ, ہمارا ساتھ دو, یہی سواد اعظم ہے, اس میں شرکت کرو. وہ بیچارے لگے رہتے ہیں ساری رات, نعتیں سنتے ہیں, قوالے سنتے ہیں, گانے بجانے ہوتے ہیں, قبروں کو سجایا جاتا ہے, مزاروں کو سجایا جاتا ہے, مساجد کو سجایا جاتا ہے, ساری رات کھانے کھائے جاتے ہیں, خوشی منائی جاتی ہے, عید منائی جاتی ہے. اور آج جب بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل بھی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوموار کا دن وہ دن جس میں میری پیدائش ہوئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوموار کے دن روزہ رکھیں. کیوں روزہ رکھنا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب سوال کیا گیا ہم سوموار کے دن روزہ رکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جواب میں؟ کہ میرے پیدائش کا دن ہے. سبحان اللہ, پیدائش کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے کہ نہیں؟ یعنی سوموار کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے. سوموار صرف 12 ربیع الاول کو ہی آتی ہے, اب دونوں میں فرق نہیں, 12 ربیع الاول اور سوموار فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا, سوموار کے دن روزہ رکھنا ہے یا جشن منانا ہے؟ آپ سب نے کیا رہنمائی کی ہے؟ روزہ رکھنا ہے. جشن روزے میں منایا جاتا ہے, عید میں منایا جاتا ہے؟ عید میں منایا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ, اور یہ لوگ فرماتے ہیں جشن عید. اچھا, یہ روزے کی بات کیوں بیچ میں آئی؟ سوچنے کی بات ہے. یعنی سائل نے تو کہا میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں سوموار کے دن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کو سوموار کے دن اپنی ولادت سے جوڑ دیا ہے. یعنی خیر ہے, روزہ رکھو تو اچھی بات ہے. اللہ الحکمت جانتے ہیں کیا ہے؟ تاکہ کبھی اس دن کو عید نہ بنایا جائے, کہ جس دن روزہ ہوتا اس دن عید ہو سکتی ہے؟ عید ہو نہیں سکتی. لیکن دیکھ, عجب بات دیکھیں کہ روزے کے دن بھی عید لوگوں نے بنا لی ہے اور روزہ رکھتے نہیں ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ساری رات جاگنا ہے اور سارا دن کھانا پینا ہے, یعنی سارے دن کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں, فرض نمازیں بھی گئیں. ایک تو دیکھ, یاد رکھیں یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. جب کوئی بدعتی بدعت میں مگن ہو جاتا ہے یا بدعت کرتا رہتا ہے, اس کی زندگی میں سے اللہ تعالیٰ اتنی سنت اللہ تعالیٰ خارج کر دیتا ہے. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کا. یہاں تک کہ جب فرائض چھوٹ جاتے ہیں, کیونکہ جب بدعت پہ عمل کیا جاتا ہے, سنت وہ سنت نہیں جو ہم, یعنی جو فرض کی ضد میں سنت ہے وہ نہیں, سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو راستے ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہے جس کی اتباع کرنا, پھر فرائض کی ادائیگی میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر عشاء کی نماز گئی, مغرب کی تو کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی تیاری میں, کیونکہ اصل جگہ رات کو ہوتا ہے نا, لگے رہتے ہیں قوالیوں میں اور گانوں بجانوں میں ساری رات, فجر سے پہلے بے ہوش ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, نماز بھی گئی, عشاء کی بھی گئی, فجر کی بھی گئی. سبحان اللہ, بدعت بدعت, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے, نعوذ باللہ من الخذلان. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ علامت ہے, یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی. اگر یہ علامت, یہ شرط نہ پائی جائے تو پھر محض دعویٰ ہی رہتا ہے, اور دعویٰ کرنے والے ان لوگوں کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتے جو سچی محبت کرنے والے ہیں, نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. ومن السنت, اب یہ آیات کریمہ اتباع کی دلائل آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب سنت میں سے, احادیث میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں ومن السنت احادیث کثیرہ, بہت ساری احادیث ہیں, منہا ان میں سے قوله صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان, علیکم بسنتی, میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. علی وجوب کے لیے ہوتا ہے, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. حج واجب ہے کیا مستحب ہے یا سنت ہے کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے اور فرض ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس, یہاں پہ حرف جر علب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جو وجوب کے لیے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو علیکم بسنتی, یعنی میرے سنو تمہارے اوپر واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی, اور میرے خلفاء اور خلفاء راشدین ہدایت یافتہ میرے بعد میں آنے والے کی سنت بھی کیا ہے؟ علیکم ہے کہ نہیں؟ علیکم وجوب کے لیے کہ نہیں؟ یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے. میرے سنت, میرے راستے کو اختیار کرنا, میرے راستے کی اتباع کرنا, میرے نقش قدم پر چلنا, اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا, ان کے نقش قدم پر چلنا بھی تمہارے اوپر واجب اور فرض ہے. کتنی مضبوطی سے ہم اس سنت کو تھامیں. عضوا علیہا بالنواجذ, اپنے نوکیلے دانتوں سے, ہاتھوں سے نہیں, نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھو. یعنی آپ الفاظ دیکھیں, یعنی مضبوطی کی انتہا جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس میں اگر آپ کوئی محسوس چیز سب سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ دانت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہاتھ, ہاتھ سے رسی چھوٹ سکتی ہے. اگر آپ نے نکیلے دانتوں سے کوئی رسی کو چبا کے دیکھیں, جبڑا تو نکل جائے گا, اگر دانت واقعی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے رسی نہیں نکلے گی. اور میڈیکل سائنس کے مطابق یہ سب سے زیادہ پاورفل مسل جو ہیں گوشت کے پٹھے کون سے ہیں؟ یہ نہیں جو بازو والے ہیں جو یوں یوں کر دیں نا لوگ, باڈی بلڈر جو ہیں دکھاتے ہیں اپنے ڈولے شولے دکھاتے ہیں, اور نہ ہی یہ رانوں والے گوشت کے ٹکڑے ہیں. یہ بڑے ہیں, شکل میں خوبصورت بھی لگتے ہوں گے, لیکن جو سب سے زیادہ مضبوط ہے وہ کون سے ہیں؟ یہ جو جبڑے کے پٹھے ہیں سب سے زیادہ مضبوط ہیں. اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی اخروٹ کسی نے توڑا ہے یا بادام توڑ سکتے ہیں؟ دانتوں سے توڑ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں توڑ سکتے ہیں نا, تو پھر کیسے ٹوٹے ہیں؟ کہتے ہیں یہ دانت سخت ہوتے ہیں اس لیے. چلو یار, دو ہاتھ میں لوہا لے لو, کوئی لکڑی لے لو, کچھ سخت چیز لے لو اور پھر توڑ کے دکھاؤ, مشکل ہے کہ نہیں؟ شاید بعض توڑ بھی لیتے, مجھے نہیں پتا کہ زیادہ پاور ہوئی, لیکن دانتوں سے شاید یہ بچہ بھی توڑ لے گا. نہیں تو زیادہ تر مضبوط جو ہیں. اب وہ علیہ بن نواجد, اچھا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کس چیز سے؟ محدثات الامور, محدثات نئی چیزیں, محدثہ کی جمع ہے, الامور امر کی جمع ہے, دین میں نئی چیزیں ہرگز ایجاد مت کرنا, تمہیں خبردار کرتا ہوں. کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, کیونکہ ہر نئی چیز ایجاد کرنا دین میں بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور ہر گمراہی آگ میں ہے, جہنم میں ہے. واضح حدیث ہے, دلیل ہے کہ نہیں؟ حفظ کرنے, یاد کرنے. وقوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی, میں تمہیں تمہارے لیے ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے میرے بعد. لن تضلوا بعدی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں الحمدللہ, گمراہی کا امکان نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنتے ہیں, قال اللہ, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو مضبوطی ہے, علم ہے, نور ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے بعد علم میں کمی بھی آئے گی, جیسے زمانہ دور ہوتا جائے گا علم میں, عمل میں, تقوی میں کمزوری تو آتی جائے گی کہ نہیں؟ آتی جائے گی. جیسے اس کی مثال دیکھیں, یہ لائٹ ہے اوپر, یعنی آپ جتنا لائٹ کے قریب جائیں گے اوپر اتنی ہی روشنی بڑھے گی اور وضاحت زیادہ ہوگی, جتنی دور جائیں گے آپ اتنی کمی ہوگی کہ نہیں؟ اور قرآن مجید نور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور ہدایت نور ہے, تو یہ جو نور ہے جتنی آپ دور ہوتے جائیں گے, زمانہ دور ہوتا جائے گا, اس میں کمی ہوتی جائے گی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ, جب تک تم اس چیز کو جس کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تھامے رکھو گے تو گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. کیا چیز ہے؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا کتاب کافی نہیں ہے؟ جی ہاں, کتاب کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, کتاب یعنی قرآن مجید کی بہترین تفسیر اور شرح کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا ہے. اللہ نے فرمایا ہوا اقیم الصلاۃ, طریقہ کہاں سے ملا؟ اقیم الصلاۃ کتاب اللہ ہے. اور نماز کا طریقہ فجر کی دو رکعت, عصر کی چار رکعت, یہ کیا ہے؟ سنتی. کتاب اللہ و سنتی جب تک ایک ساتھ ہیں تو دین پہ عمل کرنا ممکن ہے, جب جدا ہو جائیں گے دین پہ عمل کرنا ناممکن ہے. اور پھر سمجھیں گے کیسے؟ صحابہ و سلف کی سمجھ کے مطابق. بارک اللہ فیک. یہ قید بھی لازمی ہے. تیسری دلیل حدیث وقول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے بس وہ رد ہے, مردود ہے وہ. جی کس میں؟ مسلم کی روایت ہے. نہیں کیونکہ بخاری کی روایت میں ذکر نہیں کیا گیا تو اس لیے اس نے متفق ہونے کے من احدث بھی اس میں شامل کر دیا ہے. کیوں جب الگ سے بیان کی جاتی ہے نا روایت من احدث فی امرنا هذا تو متفق علیہ لکھا جاتا ہے. اور اس روایت کو جو صحیح بات آپ کہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ اتنا کافی ہے آج کے نشست میں. اگلے درس سے انشاءاللہ وقد امر اللہ تعالی سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.